نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مکی زندگی کا دوسرا دور تھا جو مشکلات کا دور تھا. کھلم کھلا تبلیغ ہو رہی تھی, مخالفت بھی زور پہ تھی اور مکہ والے اب سودے بازیوں پہ آ چکے تھے, غلاموں کو ٹارچر دیتے ان کے اوپر بڑی مشکلات تھیں. کچھ لوگ جو تھے وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. اس کے بعد پیچھے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان, مکہ والے مسلمان ہو گئے, واپس آئے, مزید ظلم و ستم کا شکار ہوئے. پھر ہم نے نجاشی کی معاملہ فہمی دیکھی کہ کس طرح سے اس نے حق کو پہچان لیا. پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب جو تھے ان کو آفر کی گئی کہ آپ ہمارا ایک لڑکا لے لیں اور ہم آپ کے بھتیجے کو لے کے جو بھی اس کے ساتھ کرنا چاہیں. پھر ہم نے دیکھا تھا پچھلی نشست میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش ہوئی اور لوگ آپس میں شرطیں لگایا کرتے تھے کہ کون اللہ کے نبی کے منہ پہ تھوکے گا, کون آپ کی کمر کے اوپر, آپ کی پشت کے اوپر اوجڑی رکھے گا. اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ مکہ والوں کو دو گہری چوٹیں صرف 3 دن کے فرق سے لگیں. ایک تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا. اور حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا اصل میں اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوا, جس کی وجہ سے لوگ پھر اسلام کی طرف مزید توجہ کرنے لگے. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس سے آگے دیکھیں گے. یہ وہی وقت تھا کہ جب لوگ پریشان تھے کہ ان کی دعوت پھیلتی کیوں جا رہی ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہم پوری مخالفت کے باوجود بھی لوگوں کو اس سے دور نہیں کر سکے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک اور سازش اختیار کی, اور وہ کیا تھی؟ ایک شخص تھا ولید, ابو الولید اس کا نام تھا, عتبہ بن ربیعہ قوم کا سردار تھا. کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں, اس کو مان تھا کہ میں جا کے اچھے طریقے سے بات کروں گا. اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کے گیا کہ دیکھو میں جا کے دیکھتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری بات اللہ کے نبی کو یعنی اس شخص کو سمجھ آ جائے اور ہم اس کو اس کی دعوت سے روک سکیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے. اس کی کنیت ابو الولید تھی. کہتے ہیں کہ یہ عتبہ اپنی جگہ سے گیا, بہت سمجھدار انسان تھا, اللہ کے نبی سے بڑے پیار سے اس نے بات کی کہ بھتیجے تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کتنی محبت ہے اور ہم تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں, لیکن یہ تم کیا چیز شروع کر بیٹھے ہو؟ گھر گھر میں فتنے پڑے ہوئے ہیں, تفرقے ہو گئے, لوگ ایک دوسرے سے کٹ رہے ہیں, تو تم ذرا سوچو تو صحیح. اللہ کے نبی سنتے رہے. یہاں بہت ہی پیاری بات ہمیں عمل کی ملتی ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص آپ کو کچھ سنانا چاہے تو پہلے اس کی سن لیں, پوری خوب اچھی طرح اس کی بات سن لیں, پھر اس سے پوچھیں. آپ سنتے رہے, اس نے جو کہا سنتے رہے. پھر آپ نے کہا کہ ابو الولید جو آپ نے کہنا ہے وہ کہیں. وہ اپنی بات کہتے رہے. کہنے لگے دیکھو تم بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ مال چاہیے, ہم مال دے دیتے ہیں. سردار بننا چاہتے ہو, سردار بنا دیتے ہیں. اور رہ گئی بات کہ اگر تم کہیں شادی کرنا چاہتے ہو ہم تمہاری شادی کرتے ہیں, اور باقی رہ گئی کہ اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو بتاؤ ہم تمہارا علاج کرا دیں, کوئی جن بھوت تم پہ لگا ہوا ہے. وہ خوب جب باتیں کر چکا نا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو الولید جو کہنا تھا کہہ چکے. کہا کہہ چکے. کہا اب جو میں کہوں گا پھر وہ تم بھی سننا. خوبصورت انداز ہے. جب دو لوگ اکٹھے بولتے ہیں نا تو اکثر دونوں نے کان پھر بند کیے ہوتے ہیں. وہ کانوں سے آوازیں ٹکراتی تو ہیں لیکن اندر نہیں جاتی. آپ نے اپنے فریق مخالف کو پورا موقع دیا, اور اس کے بعد پھر جب وہ اپنے دل کی بات کہہ چکا, اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے, تھک بھی چکا ہوتا ہے, پھر اب آپ بولیں. آپ نے اس کے بعد پھر آیتیں جو تھی اس کے سامنے تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے کہ حامیم یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے, لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا, وہ سنتے ہی نہیں. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی پڑھتے رہے پڑھتے رہے, اور جو ابو الولید تھا وہ آپ کے سامنے یوں سر یعنی اٹھا کے اور بڑے غور سے آپ کی باتوں کو سنتا رہا. اس کے بعد ان سے اگلی آیتوں میں سجدے کی تلاوت آئی. اللہ کے نبی اپنی جگہ سے اٹھے, آپ نے سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا تم سن چکے, اب تم جانو اور تمہارا کام. ایک لفظ اپنا نہیں بولا, صرف قرآن کی آیت کوٹ کی. اس سے بھی عمل کی بات نکلتی ہے کہ بعض دفعہ بہت لمبی چوڑی باتیں کرنے کی بجائے مختصر سی کوئی دلیل دے دی جائے یا قرآن کی یا حدیث کی کوئی بات کر دی جائے تو وہ اس سے زیادہ اثر رکھتی ہے جتنا ہمارے الفاظ جو ہے لوگوں کو کے اوپر اثر کریں گے. کہتے ہیں کہ عتبہ وہاں سے اٹھا, اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا, واپس اپنے دوستوں کی طرف آیا جو انتظار کر رہے تھے کہ دیکھو کیا خبر لے کے آتا ہے. جب یہ واپس آیا نا تو اس کو دیکھ کے اس کے ساتھی کہنے لگے ابو الولید وہ چہرہ لے کے نہیں آیا جو لے کے گیا تھا. گیا تو وہ غصے اور رکاوٹوں کے ساتھ تھا نا. خیر کہا دیکھو کیا کرتے ہیں. یہ واپس آئے, کہنے لگا کہ اے قریش والو اس کا راستہ چھوڑ دو, تم اس کو چھوڑ دو. کہتے ہیں جو میں نے آج کال سنا نا اس کی زبان سے, یہ زبردست شخص ہے, کوئی ایسا خاص واقعہ اس کے ہاتھوں سے ہوگا. یعنی پہچان گیا کہ کوئی انیوژل بات ہے, اور اگر تم چاہو تو اس کا ساتھ دے دو, اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی. کل فخر کرو گے کہ تمہارے قبیلے کے شخص کو اللہ نے اتنے بڑے کام کے لیے چنا. اور اگر تم نے اس کی بات کو نہیں ماننا تو پھر اس کا راستہ چھوڑ دو, یعنی ایک طرف ہو جاؤ. اب اس کے دوستوں کو تو غصہ آ گیا, کہیں گے دیکھا تم بھی اس کی باتوں پہ آ گیا ابو الولید, تم پر بھی اس کی زبان کا اثر آ گیا اور اس کا یعنی تمہارے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا. اس نے کہا دیکھو مجھے جو بات سمجھ آئی میں نے بتا دی, اب تمہیں جو سمجھ آئے تم کرو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اسی صورت میں اگلے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی نا کہ پس اگر تم اس بات سے منہ پھیرو تو کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور ثمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں. اور عاد اور ثمود جو قومیں تھیں ان سے مکہ والے بڑی اچھی طرح آگاہ تھے, ان کو پتہ تھا کہ ان قوموں پہ عذاب آئے تھے. کہتے ہیں کہ جو ہی عتبہ نے یہ دھمکی سنی نا تو تھر تھر کانپنے لگا اور کھڑا ہو کے اللہ کے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ محمد اس سے آگے کچھ نہ کہنا, میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یا قرابت کا, آپ میرے رشتے دار ہیں, میں آپ کو قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس سے آگے ہمیں کوئی دھمکی نہ دینا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر آپ کی زبان سے کوئی بات نکلی تو وہ پوری ہوگی. اس طرح ان کی وہ جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی, اور بلکہ اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور موقع آیا کہ ابو طالب جو تھے وہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ سمجھوتا کیا جائے. ابھی تک تو میں اکیلا اللہ کے نبی کی حمایت کر رہا ہوں, ان کو احساس ہوا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں, کل اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو کہیں میرے بھتیجے کو یہ نقصان نہ دیں, تو کیوں نہ میں اپنے ساتھ ایک گروپ تیار کروں. چنانچہ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک آفر رکھی کہ دیکھو آخر تو ہمارا خاندان ہے نا. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے گا کہ مکہ والے خاندانی لوگ تھے, خاندان کو قبیلے کو برادری کو بڑی اہمیت دیتے تھے. کہنے لگے کہ دیکھو اگر تم اس کو ایسا کرو گے, تم اس کو مارنا چاہتے ہو پھر یہ کرنا چاہ رہے ہو, تو آخر یہ کوئی اچھی باتیں تھوڑی ہیں, تو بہتر ہے کہ تم اس بات کا مطلب میرے ساتھ معاملہ رکھو کہ تم اس کی حمایت کرو گے. کہتے ہیں کہ اس کی باتیں اتنی پر اثر تھیں کہ الحمدللہ سوائے ابو لہب کے دونوں خاندانوں اور دونوں قبیلوں نے کہا کہ ابو طالب ہم تمہارا ساتھ دیں گے. کہ ٹھیک ہے इसको हम बुरा नहीं कहेंगे, भला नहीं कहेंगे, यानी कभी भी कोई मुश्किल आई तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन अबू लहब जो था, उसने कहा, वो पूरे ख़ानदान से कट गया, लेकिन उसके दिल में इतना बुग़्ज़ था अल्लाह के नबी के बारे में और आपके पैगाम से, कि सिर्फ वो एक मुखालिफ रह गया, बाकी सब लोग जो थे वो आपस में समझौता करके। इसके बाद फिर एक ऐसी और एक आजमाइश आई अल्लाह के नबी पे और उस दौर के मुसलमानों पे, जो पहले से आने वाली आजमाइशों से बहुत बड़ी थी। और अब अगला जो मौका था वो क्या था, बायकॉट का। जब मक्का वालों ने देखा कि चार बहुत बड़े बड़े धचके लग चुके थे, पहला हज़रत हमज़ा के इस्लाम कबूल करने का, दूसरा हज़रत उमर के मुसलमान होने का रदी अल्लाहु अन्हों का, तीसरा वो जो पेशकश की थी, सौदेबाजी की कोशिश की थी अल्लाह के नबी के साथ कुछ दो और लो, वो नाकाम हो गई। अब उसके बाद चौथा धचका ये हुआ कि बनु हाशिम और बनी अब्दुल मुतलिब के सारे ही लोग, हत्ता कि वो मुसलमान थे या काफिर थे, सब ने अल्लाह के नबी की हिफाजत का ज़िम्मा लिया। इससे मुशरिकीन चकरा गए, कहने लगे कि ये तो अब बात नहीं बनती, अगर हम इस नबी को मारते हैं तो ये सारे बनु हाशिम और बनु जो अब्दुल मुतलिब के लोग हैं ये हमारे सामने आएंगे। और यहाँ फिर दोहरा दूँ कि उस दौर में कोई कानून नहीं था, कोई हुकूमत, कोई पुलिस, कोई जेलें नहीं थी, लेकिन इनका अपना कबायली सिस्टम इतना मजबूत था कि जो बात कह देते थे फिर उस पर जम जाते थे। इसलिए फिर अब उन्होंने एक और काम किया, और वो क्या था कि अब हम इनका सोशल बाइकॉट करते हैं, इनसे कट ऑफ करते हैं, इनसे रिश्ते नाते करने छोड़ते हैं, इनसे लेन देन छोड़ते हैं, ज़रा आप देखते हैं कि ये कैसे पनपते हैं। उस दौर में नाम लेके हुआ, आज भी होता है, जब लोग दीन की तरफ आते हैं ना तो लोग पहले उससे कट ऑफ होते हैं, डराते हैं, देखो तुम्हें हम ये कर देंगे, हम तुमसे अलग कर हो जाएंगे, तुम उससे अलग हो जाओगे। उस दौर में भी ऐसे हुआ, कहते हैं कि मुशरिकीन वादी मुहस्सब बिन खैफ थी, उसके अंदर जमा हुए और उन्होंने अहद किया कि बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब, बनी मुत्तलिब जो हैं इनके साथ हम ना शादियाँ करेंगे, ना लेन देन करेंगे, और ना इनके साथ उठे बैठेंगे, कोई मेल जोल नहीं, ना इनके घरों में जाएंगे, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही शर्त है इनसे मिलने जुलने की, कि जब ये अल्लाह के नबी यानी इस मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें ताकि हम उनको कत्ल कर दें, ये शर्त होगी। खैर उन्होंने ये एक पूरा एग्रीमेंट किया, उसको लिखा एक सहीफे की शक्ल में, दोनों तरफ से बातें की कि अल्लाह के नबी के कत्ल पे बात ख़त्म होगी, इससे पहले हम किसी से नहीं बोलेंगे। कहते हैं कि ये सहीफ़ा जो था, बहुत सारे अकवाल जो हैं उनके अलावा जो आखिरी बात उसमें बनती हैं, वो बगीस बिन आमिर ने लिखा था, बुग़्ज़ जैसे लिखते हैं ना उर्दू में, उसी के अंदर या डाल दें, बगीस बिन आमिर ने लिखा था। और बाद में अल्लाह के नबी ने इसके लिए जब बद्दुआ की तो इसका हाथ शल हो गया था, यानी जिस हाथ से अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ एक समझौता या एग्रीमेंट लिखा जाता है, फिर वो हाथ कैसे कायम रहेगा। और ये सहीफ़ा लिखने के बाद लिखा गया और खाना काबा के अंदर लटका दिया गया। और आप देखिए कि शाब अभी तालिब एक घाटी थी, जैसे अगर आपके जहन में मक्का या उसके इर्द गिर्द की हालात हो तो घाटियाँ हैं, जैसे छोटी सी वैली होती है ना, चारों तरफ पहाड़ है और अंदर बस थोड़ी जगह है, तो जितने लोग उस वक़्त के मुसलमान थे वो सारे शाब अभी तालिब में जमा हो गए, और बाकी सब लोगों ने आपके साथ कट ऑफ कर दिया। ये सातवें साल का, यानी अब नबूवत का सातवां साल शुरू हो चुका था, मुहर्रम की रात का ये वक्त था। ये जो वक्त था ना, ये मुसलमानों पे बहुत तकलीफ देता, 3 साल तक ये सोशल बाइकॉट रहा, ना खाना पानी जाने देते अंदर, बाहर से काफले जो सामान लेके आते हैं उसको मक्का वाले भारी कीमत से खरीद लेते ताकि मुसलमानों तक ना जाए। कहते हैं कि उस वक्त फिर मुसलमानों की जो हालत थी, दरख्तों के पत्ते खाने पड़े, जानवरों के चमड़े तक खाने पड़े, और फाका कशी का ये हाल था कि भूख से बिलकते हुए बच्चे और औरतों की आवाज़ें घाटी से दूर से ही सुनाई देने लगती, बड़ी छुपती छुपाती बचते बचाते कोई चीज़ अंदर जाने देते थे, इसके अलावा नहीं जाने देते थे। एक शख्स थे हकीम बिन हज़ाम, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भतीजे थे, ये अपनी फूफी के लिए छुपा के गेहूं दिया करते थे, गंदम के कुछ अनाज कुछ इस तरह देते। कहते एक मौके पे अबू जहल को पता चल गया तो उसने उनको रोका कि ये तुम क्यों दे रहे हो, तो अबुल बख्तरी नाम का एक शख्स था, फिर उसने बीच में मुदाखलत की और इन्होंने कहा कि नहीं, मेरी फूफी अंदर और मैं दूंगा। और यहाँ नोट कीजिएगा कि अबू तालिब बूढ़े हो चुके थे इस वक्त में, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बूढ़ी हो रही थी, और इस वक्त में इस औरत ने अल्लाह के नबी का साथ दिया। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से कोई रश किया करती थी कि अल्लाह के नबी, आपकी इतनी बीवियां, आपको अल्लाह ने इतना कुछ दिया, आपको खूबसूरत जवान बीवियां दी, लेकिन आप उस बूढ़ी खदीजा को नहीं भूलते। क्योंकि जब आपके आपके फौत होने के बाद भी अल्लाह के नबी जानवर काटते तो उसका गोश्त खदीजा की दोस्तों को भेजते, तो उस वक्त अल्लाह के नबी कहते थे कि मैं खदीजा को कैसे भूलूं, कि जब लोग मुझे जख्मी करते थे तो खदीजा अपने दुपट्टे की धजियां जो थी वो मेरे जख्मों पे डालती थी। और आप देखिए, एक वक्त था मक्का की अमीर तरीन औरत थी, इस शादी होते ही अल्लाह के नबी को सब कुछ दे दिया, अपना गुलाम तक दिया, और अब ये 3 साल शाबे अबी तालिब में भी आपके साथ रहे। वफा शुआरी की एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है हजरत खदीजा की शक्ल में। और ये वो वक्त था कि जब अबू तालिब को एक सख्त खतरा लाहक हो गया, और वो क्या कि किसी वक्त आंख बचा के कहीं मक्का वाले अल्लाह के नबी को कत्ल ना कर दे। रात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लम को उठाते, कहते कि आप फलां जगह जाके सो जाएं, आपके बिस्तर पे मैं सोऊंगा, क्योंकि रात के अंधेरे में अगर किसी ने आपको मारने की कोशिश की तो मुझे मार दे। कभी खुद सोते, कभी अपने बेटों भतीजों भांजों में से किसी को सुलाते, लेकिन अल्लाह के नबी को वहां नहीं सोने देते। बड़ी तकलीफ होती है ना सोच के अबू तालिब के बारे में, इतनी हमदर्दियां, इतनी मोहब्बतें, लेकिन कलमे की बरकतें देखें और ईमान की रौनकें देखें, किसकी वजह से इंसान को अल्लाह ताला कितनी खैर देता है। कहते हैं कि सिर्फ हज के जब दिन आते तो मुसलमान उस घाटी से बाहर निकलते और उस वक्त भी तबलीग करते। मैं सोच रही थी कि हमारी तो जरा सी रूटीन लाइफ चेंज हो जाए ना, तो हमारी सबसे पहले क्लास ही जाती है, बस ये आज हम अवेलेबल नहीं है। वो इतनी मुश्किल दिन है, पत्ते खा रहे हैं, कोई उस दिन चावल पुलाव नहीं खा के बैठते थे। हमारी तो दीन की महफिलें नहीं पूरी होती जब तक बिरयानी पुलाव और चावल और खाना नहीं पक जाता। ये दरख्तों के पत्ते खा खा के इस्लाम की दावत देते थे। हम जरा सोचें अपने आप को, कोई अल्लाह ना करे हम पे भी कोई ऐसा वक्त आ जाए, हमारे दीन की वजह से सोशल बाइकॉट हो, या हमारे दीन की वजह से कोई हमें आजमाए, तो हम क्या कहते हैं, नहीं जी बहुत हो गया, बस इससे ज्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तो घर में मुखालफत शुरू होगी, अब तो खानदान ने कट ऑफ कर दिया, और रिश्ते नाते एक ऐसा कमजोर इंसान की जात का हिस्सा है। सबसे ज्यादा जो इंसान पिघलता है ना, वो बच्चों के रिश्तों पे पिघलता है। आज भी जब लोग दीन की तरफ आते हैं तो कहते हैं अच्छा देखेंगे अब इनके बच्चों के रिश्ते कहाँ होंगे। यानी आज हमने ऐसा नहीं सोच लिया कि शायद हमारी कामयाबियों की एक ही दलील है कि अल्लाह को दीन को छोड़ दें, फिर देखना कितने रिश्ते आएंगे और कितना आला स्टैंडर्ड होगा। लेकिन 3 साल गुजर गए, कहने की बात है 365, 365 को 3 दफा करें, 1000 रातें गुजरी इस दीन को हमारे तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कितने नाजुक मरहले ना आए होंगे कि अल्लाह के नबी कहते चलो छोड़ो, है अल्लाह ठीक है साथ मान लो किसी और को भी, मान लो इनकी बातें। हमारा दीन इस्तकामत का दीन है, हमारा दीन मुश्किलों से निकल के अपने आप को सच्चा करने का दीन है। अल्लाह के नबी ना झुके ना टूटे, और आप देखिए कि आपके साथ देने वाले भी कैसे लोग थे। चले वो तो नबी थे, उनको तो वही आती थी, उनको तो जिब्राइल के जरिए से खुशखबरियां मिलती थी, लेकिन वो लोग कितने खुशकिस्मत थे कि जैसे हालात में अल्लाह के नबी का साथ देते थे। कि जब इतनी सख्ती हुई कि खुद ही वो लोग जो आप पे जुल्म चढ़ा जुल्म कर रहे थे, उन्हीं को एहसास होने लगा कि ये बड़ी ज्यादती हो गई है, 3 साल से हम लोगों ने इनके साथ इस तरह का मामला किया है। तो उनमें से कुछ लोग, जिनमें से एक शख्स जो था, कहते हैं कि आमिर बिन लुई उसका नाम था, उसके दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी भी थी और उसको एहसास था कि हम गलत कर रहे हैं। ये वो शख्स है कि रात के अंधेरों में लोगों से छुप छुप के कभी कभी शाबे अबी तालिब के अंदर गल्ला वगैरह बेच के मदद भी करता था। कहते हैं कि इसने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, ये कब तक ऐसे चलेगा। जुहैर बिन अबी उमैया एक शख्स था, उसके पास ये पहुंचा, ये अब्दुल मतलब की जो बेटी थी अबू तालिब की बहन, उसके बेटे थे, आतिका नाम था उस औरत का। कहने लगे, जाके इन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया, कहने लगे कि जुहैर क्या तुम्हें ये गवारा है कि तुम तो मज़े से खाओ पियो और तुम्हारे मामू का वो हाल हो जिसे तुम जानते हो। अबू तालिब की तरफ इशारा है कि देखो तुम तो यहाँ मज़े कर रहे हो और तुमने अपने मामू लोगों के साथ क्या किया हुआ है। जुहैर कहने का, हाँ अफसोस तो मुझे भी बहुत है, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, और दिस एंड दैट, कोई और मेरे साथ होता तो चल के मैं उस सहीफे को फाड़ने में मदद करता। इन्होंने कहा एक शख्स और मौजूद है। कहा वो कौन है? कहा वो मैं हूँ। कहा अच्छा तुम मेरा साथ दोगे? कहा मैं साथ दूंगा। कहा दो हो गए, अब एक और भी तो हो, क्योंकि कम से कम 3 लोग चाहिए होते थे किसी भी चीज को نگیٹ کرنے کے لیے کہا چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک شخص جو مطلب موتم بن عدی تھے ان کے پاس گئے اور ان کو بھی جا کے تھوڑا سا جوش دلایا اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, خاندانوں کی باتیں کی کہ تم کیسے, تمہیں شرم نہیں آتی اپنی خاندان کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہو. کہتے ہیں اس کی باتوں کا اثر ہشام پہ ہوا, کہنے لگا, ہشام ایک شخص تھا جس پہ, اس نے کہا کہ اچھا مجھے ایک تیسرا شخص مل گیا. کہا وہ کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا چلو ٹھیک ہے. اس طرح یہ تین لوگ ملے کہ اب انہوں نے پلاننگ کیا کی کہ ہم جا کے اس صحیفے کو توڑیں گے, پھاڑیں گے اور بتا دیں گے کہ ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے. اور اس کے لیے ایک آپس میں بات چیت ہوئی, میٹنگ ہوئی, سب سوچ لیا انہوں نے میں یہ کہوں گا اس کے جواب میں تم یہ کہنا, یعنی پری پلان کر لی پہلے چیز اور پھر وہاں پہنچنے لگے. کہتے ہیں صبح ہوئی, سب لوگ اپنی اپنی محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے. زہیر ایک خوبصورت لباس پہن کے اتر نکلے, کعبہ کے چکر لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, او مکہ والو, کیا ہم کھانا کھائیں, کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے. خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن یعنی رشتہ داریوں کو توڑنے والے صحیفے کو چاک نہ کر دیا جائے. کہتے ہیں ابو جہل بیٹھا ہوا اس کونے میں, ایک جگہ بیٹھا تھا حرم میں, اس کی بات سن کے کہنے لگا کہ تم غلط کہتے ہو, یعنی یہ صحیفہ نہیں پھٹے گا. یعنی ابو جہل مخالفت پہ آ گیا. ایک اب اس کے بعد وہ جو دوسرا شخص جو ان کے ساتھ ملا ہوا تھا زما, وہ کھڑے ہو گئے, کہنے گئے نہیں نہیں جب سے یہ صحیفہ لکھا گیا تھا میں تو اس وقت بھی راضی نہیں تھا, تو اس کو پھٹنا چاہیے. اس کے بعد ابو البختری جو تیسرے شخص تھے وہ کھڑے ہوئے اور گرا پہ گرا لگاتے گئے, یعنی ایک کھڑا ہوا پھر دوسرا ہوا, کہ اس بات کو دیکھ کے ابو جہل کہنے گا لگتا ہے کہ یہ معاملہ پہلے سے سیٹل ہو چکا ہے, یہ پیش تو یہاں کیا جا رہا ہے لیکن اس کا منصوبہ کہیں اور بنا ہے. اب یہ ساری باتیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کچھ کریں گے. اتنے میں کیا ہوا کہ ابو طالب حرم کے اندر ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے, کہنے لگے کہ آج میرے یہاں آنے کی ایک وجہ ہے. اور وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ صحیفہ جو خانہ کعبہ میں لٹکا ہوا ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا. تو میں یہاں بیٹھا ہوں, اب کسی نے نہیں دیکھا, وہ تو حرم کے اندر لگا ہوا تھا, لوگ تو سمجھ جیسے آپ ڈاکیومنٹس رکھ کے بھول جاتے ہیں, اس طرح انہوں بھی لٹکائی ہوئی تھی. تو کہنے لگے کہ میں آج یہاں کھڑا ہو کے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہاں شاب ابی طالب میں یہ وحی کی ہے کہ جو صحیفہ ہے وہ دیمک کھا چکی ہے, جو اندر جا کے دیکھ لو. اگر وہ صحیفہ واقعی ویسا ہو چکا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کے نبی کو وحی ہوئی ہے تو پھر مان جاؤ کہ وہ سچا نبی ہے, اور اگر یہ بات جھوٹی ہے تو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں اور پھر مان جاؤں گا کہ اس کے نبوت کا دعویٰ سچا ہے. لوگوں نے کہا بڑے انصاف کی بات ہے, یعنی ایک کلیو مل گیا نا کہ ہم کرتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد جب یہ نوک جھونک ختم ہوئی, اندر آئے تو واقعی وہ جو صحیفہ تھا پورے کا پورا دیمک نے کھا لیا ہوا تھا, اور صرف اس میں سے جو لفظ بچے تھے بسمک اللہم اللہ کے نام کے ساتھ, یہ حصہ بچا ہوا تھا. اللہ نے دیمک کے ذریعے سے وہ سب کچھ ختم کر دیا کہ جس کی وجہ سے نبوت کی ایک بڑی اعلیٰ نشانی ہوئی. اس منظر کو دیکھ کے دل تو پگھلے ہوں گے, اللہ اکبر. اور اس طرح سے یہ معاہدہ ختم ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو تھے وہ نہ مانے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں مانتے, بلکہ اور زیادہ اس نشانی کے بعد ان کے دل سخت ہوئے اور کفر کی طرف بڑھے. یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان 70 کے قریب جمع ہو چکے تھے مکہ میں, اور 83 لوگ جو تھے وہ حبشہ میں جا چکے تھے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مکہ والوں کو ایک اور بات سوجھی, ان کو لگا کہ ابو طالب تو بوڑھے ہو گئے, کسی بھی وقت فوت ہو جائیں گے, اگر ان کی زندگی میں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کیا اور کل ان کی آنکھیں بند کرنے کے بعد, ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کچھ کہا تو عرب لوگ تو ہمیں بڑا تانا دیں گے. ان کو نا اپنی عزت بڑی پیاری تھی, باتوں سے بہت ڈرتے تھے, آج ہم بھی ڈرتے ہیں نا, لوگ باتیں کریں گے. کہنے لگے جو اس شخص کا انجام کرنا ہے نا ابو طالب کی زندگی میں کر لو, ایسا نہ ہو کہ آج اس کی آنکھیں بند ہو جائے لیکن اس کے بعد تم مارو گے تو عرب لوگ تو تمہیں بڑے تانے دیں گے کہ دیکھا ابو طالب سے ڈرتے تھے نا, اسی لیے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے اور آج وہ دنیا سے گیا تو تم اس کو مطلب مارنے پہ آ گئے. کہا چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کا آخری وفد تھا یہ قریش کی طرف سے جو لوگ آئے ابو طالب کے پاس, 80 سال کے قریب حضرت, یہ جو ابو طالب تھے ان کی عمر ہو چکی تھی, 3 سال کے شاب ابی طالب کے حصار کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی، یعنی غربت، بیماری، آپ دیکھیے کہ وہاں کیا کھانا ملتا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی بالکل یہ قریب المرگ لگ رہے تھے، اور قریش جو تھے وہ وہاں گئے اور انہوں نے پھر ان کے ساتھ جا کے بات کی کہ دیکھو تم اس کا ساتھ دینا چھوڑ دو۔ کیا کہا، میں آپ کے سامنے ان کے کوٹیشنز رکھتی ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ اللہ کے نبی کے قتل کی کیا کیا کوششیں نہ ہوئیں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جس اللہ نے اپنے نبی کو بچایا وہ آج اس کے ماننے والوں کو بھی بچا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ آج وہ ایمان اور وہ ساری چیزیں پیدا ہوں۔ یہ جو وفد گیا تھا، اس کے جو چیدہ چیدہ لوگ تھے وہ قریش کے سردار تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو سفیان اور کچھ اور 25 لوگ تھے، یہ ابو طالب کے پاس گئے۔ انہوں نے جا کے کیا کہا، کہنے لگے کہ ابو طالب، آپ کی جو عزت اور جو مقام ہے وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن آج جس حالت سے آپ گزر رہے ہیں یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے۔ ہمیں ڈر یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری دن ہے، اور آپ کے بھتیجے اور ہمارے بیچ میں جو معاملہ چل رہا ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، تو اس لیے آپ ہم سے کچھ معاہدہ کر لیں اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ یعنی وہ ہم کو ہمارے دین پہ چھوڑ دیں، ہم اس کو اس کے دین پہ چھوڑتے ہیں۔ یعنی اب یہ وہ وقت تھا کہ ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ یہ بھی ایک دین ہے، چلو اب کچھ کرتے ہیں، برابری پہ آگے۔ اب سے پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے نا یہ کوئی دین ہے، لیکن جب اتنے سال گزرے تو ان کے ذہن تیار ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا معاملہ کریں، کیا چاہتے ہیں اور کیسی بات ہے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہو اور آپ اپنے اس بھتیجے سے کہیں کہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرے، اپنا تھوڑا سا معاملہ پیش کرے۔ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کے سامنے بلاتا ہوں، جو آپ نے کہنا ہے میری موجودگی میں ان سے بات کر لیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے سامنے پیش کیے گئے، لوگوں نے ان کے سامنے بھی یہ باتیں کی کہ کیا چاہتے ہیں آپ بتائیں، کوئی بیچ کی راہ نکالتے ہیں کہ نہ آپ ہمیں برا کہیں نہ ہم آپ کو برا کریں، دونوں چلتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سنی، پھر آپ نے کہا، بلکہ ان کے ویک پوائنٹ کو پکڑا، جس کو کہتے ہیں نا کسی کی رگ پکڑ لینا۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ عرب، یہ جو مکہ والے ہیں نا، ان کے اندر اس چیز کا بڑا شوق ہے کہ ہم بادشاہ بنے، بڑے سرداری کا بہت شوق تھا، بڑا بننا چاہتے تھے، بون لیڈرز تھے۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کوئی کیسا نسخہ بتاؤں کہ عرب تو عرب، عجم کے بھی لوگ تمہارے غلام بن جائیں۔ عجب آج کے دور میں ایسے ہی جیسے آج کا ویسٹرن سارا حصہ، ویسٹرن کنٹریز، بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاور۔ کہا کیا عرب، اے تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ساری دنیا کے لوگ تمہارے قبضے میں آ جائیں اور تم لیڈر بن جاؤ اور جو نہ ہیں وہ تمہیں جزیہ دیں؟ اب یہ بات سن کے تم کی آنکھیں کھل گئیں، کہیں گے یہ ممکن ہے؟ کہا ہاں بالکل ممکن ہے، تم بتاؤ تم لوگ یہ چاہتے ہو؟ کہا ہم بالکل چاہتے ہیں، ہم باقی پوری دنیا کے بڑے بننا چاہتے ہیں، اور تم بتاؤ اس کا کیا طریقہ ہے، کیا کریں؟ جب اللہ کے نبی نے ان کے دل کے اندر اتنا شوق اور محبت دیکھی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ پھر کیا کریں؟ تم ایک بات تو کیا، 10 باتیں کہو گے ہم وہ بھی مان جائیں گے، ایک دفعہ ہمیں ساری دنیا کا بادشاہ بنا دو۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سچے دل سے یہ کلمہ پڑھ کے اس پہ آ جاؤ، تم یاد رکھنا کہ تم دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ اب انہوں نے تو وہ بات سن کے جو کرنا تھا، ہاتھ پیٹے، تالیاں بجائیں، کہا نعوذ باللہ، یہ باتیں کہنے کے لیے بلا رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کلمہ سن پڑھیں گے تو ہم ساری دنیا پہ بادشاہ ہوں گے؟ سورت سوات میں اس اللہ تعالیٰ نے منظر کو پیش کیا ہے، جو اس بات کو سن کے انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ تم تو بڑی عجیب بات کرتے ہو، باپ دادا قدیم چھوڑ دیں، خاندان برادری کی باتیں چھوڑ دیں اور ہم تمہاری بات سن کے اس کلمے پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سوات کی آیتیں جو ہیں 1 سے 7 تک جو تھی اس موقع کے بارے میں رکھی، کہ سوات قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ ضد میں ہیں اور سختی میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت بچنے کا وقت نہ تھا، انہیں تعجب ہے کہ خود ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، کافر کہتے ہیں یہ جادو ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی لوگوں کو کہ اتنے سارے معبودوں، لات منات عزا، 330 بتوں کو چھوڑ کے ایک خدا کو کیسے مانے، یہ بات بڑی عجیب ہے۔ ان نحاز الشعین عجاب، उस दौर में भी लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगती थी और आज भी लोगों को बड़ी अजीब लगती है कि क्या सिर्फ अल्लाह से मांगे या सिर्फ अल्लाह से डरें, और क्या सिर्फ अल्लाह ही हमारी बातें करते हैं। और साथ ही वो ये बातें कहते हुए वहाँ से निकले, इनके बड़े ये कहते हुए निकले कि अपने माबूदों पे डटे रहो, ये एक सोची समझी स्कीम है, हमने किसी और मिल्लत में ये बात नहीं सुनी, ये महज मन घड़त बात है। यानी वो महफिल बर्खास्त हो गई, सिर्फ ये बात नहीं मानी उन्होंने कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो मान जाएंगे। मैं यहाँ बात करूँगी मक्का वालों से निकाल के यहाँ वालों को और आज के दौर के मुसलमानों को। अल्लाह के नबी ने ये जो दावत दी थी ना कि तुम सारी दुनिया में हुकूमत कर सकते हो अगर तुम कलमे के तकाजे पूरे करने लग जाओ, ये दावत सिर्फ उस दौर के लिए नहीं थी, आज भी यही है। जो मुसलमान आज भी चाहते हैं ना कि हम दुनिया में गालिब आएं और हमारी मगलूबियत ख़त्म हो, उनको आज भी इस कलमे के मुताबिक ज़िंदगियां बनानी पड़ेंगी। आज ग्लोब पे निगाह डाल के देखें, कौन सी जगह जहां मुसलमान चिस्त नहीं रहा और कौन सी जगह जहां इस्लाम के ऊपर चोटें नहीं आ रही, औरतों की इज्जतें भी ख़राब हैं और ना हमारे हाथ में कोई दीन है ना दुनिया। इसकी वजह क्या है कि आज उम्मत कलमे के तकाजों को पूरा नहीं कर रही। मुसलमान हैं लेकिन तौहीद परस्त नहीं है, कलमा पढ़ते हैं और शिर्क हमारी ज़िंदगी में है। अल्लाह के नबी के नाम पे नाते पढ़ पढ़ के तो झूमते हैं लेकिन सुन्नत की इत्तबा नहीं कर रहे। नमाज़ें तो पढ़ते हैं लेकिन हमारी नमाज़ें अल्लाह के नबी जैसी नमाज़ें नहीं रहीं। ऐसी कौम पे फिर अल्लाह का कैसा मामला हो, इस पे गौर कीजिएगा। इस नशिस्त का यही मैसेज था कि अगर दुनिया में गलबा चाहते हो तो तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें इसके काबिल कर दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।